اہم ہوتے ہیں پورے ریجن میں استحکام لانے کے لیے. تو کیا اس میٹنگ کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت ٹینشن ہے اس میں اس کو کم کرنے میں کوئی مدد ملے گی؟
جہاں تک افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ٹینشن ہے اس کے پیچھے انڈیا اور پاکستان کی جو ٹینشن ہے وہ کار فرما ہے. افغانستان کا مسئلہ بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے. افغانستان میں انڈیا اور پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور ان مفادات کی وجہ سے افغانستان کا مسئلہ بن کے ابھرا ہے. اب ان مفادات میں اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کا کیا مفاد ہے افغانستان میں, پاکستان اپنی مغرب میں ایک ایسا ملک چاہتا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ اس کی جو سرحد ہے وہ ایک پرامن سرحد رہے اور وہ ایک ایسی حکومت افغانستان میں ہو جو کہ پاکستان کی طرف کوئی ایسے عزائم نہ رکھیں جس سے پاکستان میں سیپریٹزم بڑھے یا ملیٹنسی بڑھے یا پاکستان کے اپنے اندرونی حالات پہ ان کا اثر ہو. آپ کو اگر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں 40% سے زیادہ عوام جو رہتے ہیں وہ ایتھنکلی افغان ہیں. جتنے پٹھان رہتے ہیں, جتنے بلوچی ہیں, وہ ایتھنکلی افغان ہیں. اگر وہ پٹھان پاکستان میں اپنی زمین خریدتا ہے تو زمین میں اس کی قوم افغان لکھی جاتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ کا جو تعلق ہے یہ ایک رسمی سا تعلق ہے, بالکل غلط بات ہوگی. ہم اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں وی آر جوائنٹ ایٹ ہپ, جو کہ ابھی اوباما صاحب نے بھی یہی ایک اصطلاح استعمال کی تھی. افغانستان میں جب امن ہوگا پاکستان میں امن ہوگا, جب افغانستان میں جنگ ہوگی پاکستان میں اس کے اثرات لازمن آئیں گے. اب اس میں انڈیا کے ساتھ کیسا, انڈیا کے کیا مفادات ہیں؟ انڈیا نے اس کو ایک چپ کی طرح ہمیشہ استعمال کیا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. افغانستان کے ہمیشہ ایسے کچھ اندیشے رہے ہیں پاکستان کی طرف اور ان کے کچھ ایسے مطالبات رہے ہیں پاکستان کی طرف کہ جو کہ اگر ان کو پاکستان اور افغانستان آپس میں بیٹھ کر طے کرنا چاہیں طے کر بھی سکتے ہیں, مگر ان اندیشوں کو اور ان افغانستان کے ان ڈیمانڈس کو انڈیا نے ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا ہے اور پاکستان کے لیے ایسے حالات کریٹ کیے ہیں کہ جس سے پاکستان کو افغانستان کے اندر مختلف کاروائیاں کرنی پڑی اور مختلف گروپوں کا ساتھ دینا پڑا نہ چاہتے ہوئے بھی. انڈیا کا کوئی ایسا ڈائریکٹ کوئی ایسا انڈیا کے اوپر اثر نہیں پڑتا کیونکہ ان کی ایک انچ کی بھی سرحد ان کے پاس افغانستان کے ساتھ نہیں ملتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں اگر ایسے گروپ بیٹھے ہوں کہ جو کہ انڈیا کے اندر کاروائی کریں تو بے شک انڈیا پہ اس کا اثر پڑے گا اور انڈیا بالکل حق پر جانب ہے یہ ڈیمانڈ کرنے میں کہ ایسے ملکوں ایسے گروپوں کو افغانستان میں جگہ نہ دی جائے.
جی جی سنگین شان آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسی حوالے سے اس وقت رستم شاہ محمد کی طرف جاتے ہیں. محمد صاحب آپ نے بھی یہ باتیں سنی. جی رستم شاہ محمد
جی میں سن رہا ہوں.
اچھا جی تو آج افغانستان نے کہا ہے اور وہاں کے جو ہائی پیس کونسل ہیں انہوں نے جو اس وقت ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے طالبان کا پاکستان کے اندر اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیر کو اشرف غنی نے جس طرح کے الزامات لگائے پاکستان پر کہ حقانی نیٹ ورک کو جگہ دی جا رہی ہے اور جو کشیدگی اس وقت افغانستان میں ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت میٹنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ اس کی وجہ سے افغانستان میں کسی حد تک جو ہے وہ ٹیمپریچر کم ہوگا؟
اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات یا کنفرنٹیشن یا جو آپس کی ہوسٹیلٹی ہے یا کبھی کبھی جو بات چیت ہوتی ہے کبھی لڑائی ہوتی ہے یہ تو 70 سال پرانی بات ہے اور ان کے اندر اپنے مسائل ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہے, سیاچین کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے اور مسائل ہیں. اور یہ دو بڑے ملک ہیں, دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور ایک انڈین اوشن میں ریجن سی میں بھی اور یہاں پر بھی بارڈر پر بھی یہ ان کا جو کنفرنٹیشن ہے یہ چل رہا ہے اور اس کا اثر ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں پہ اس لیے پڑ رہا ہے کہ وسائل جو ہے وہ ڈیفینس کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو سوشل اکنامک ایمنسپیشن کی باتیں ہم کرتے ہیں وہ ادھوری رہ جاتی ہیں. کیونکہ جو دہلی میں جو میٹنگ ہوئی
جی
اس کو ہم ایک بریک تھرو نہیں کہہ سکتے, ایک میٹنگ ہوئی ہے, ایک کانٹیکٹ ہوا ہے لیکن ماضی میں بھی ایسے کانٹیکٹس وقتاً فوقتاً ہوتے رہے یا بین الاقوامی کانفرنسز میں سائڈ لائن سے دونوں ملتے رہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب جو کلبھوشن یا دیو کا جو واقعہ ہے یہ بڑا ریسنٹ ہے اور اس کا ایک ضروری ڈائمینشن یہ ہے کہ وہ ایک سرونگ آفیسر تھا. پاکستان والوں کے لیے لمحہ یہ ہے کہ 16 سال تک یا 15 سال تک وہ یہاں پہ رہا اور اس کو کسی نے پکڑا نہیں, تو یہاں پہ بھی کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کو ساتھ ساتھ ہندوستان سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ سرونگ آفیسر کو یا کسی اور کو آپ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یا کس بنیاد سے کیوں کر رہے ہیں. پھر ہندوستان والے بات کرتے ہیں بامبے کی اور پٹھان کوٹ کی, اور اس لیے یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں. وہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں جب تک ایک بنیادی
جی رستم شاہ محمد کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, ان کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. لیکن سنگین شاہ, آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جب ہماری بات ہوئی افغانستان میں اس ڈیلیگیشن کے بارے میں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ قطر سے آیا ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اب افغانستان پاکستان کی طرف نہیں دیکھے گا کہ وہ طالبان کو ٹیبل پر لے کر آئیں بات چیت کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں؟
جہاں تک اس کیچ 22 کی سچویشن ہے, ایک طرف پاکستان ایک یہ پاکستان سے توقع رکھنا کہ پاکستان کے ہاتھ میں کوئی ایک بٹن ہے کہ وہ جب دبا دے گا تو طالبان ایک سائڈ پہ مڑ جائیں گے, اگر وہ بٹن انہوں نے دوسری سائڈ پہ دبا دیا تو طالبان دوسری سائڈ پہ مڑ جائیں گے. پاکستان کے پاس کوئی طالبان کا ریموٹ کنٹرول نہیں ہے, یہ ایک پہلی بات ہوگی. انڈائریکٹ پریشر ڈالا جا سکتا ہے, انڈائریکٹ پریشر ایسے ڈالا جا سکتا ہے کہ جب طالبان کے جو سپاہی ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں جنگ میں اور ان کو سمگل کر کے پاکستان میں لایا جاتا ہے, اور اگر ان کو کسی ہسپتال میں داخل کر دیتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, تو پھر پاکستان کی ایجنسیاں حرکت میں آ کے ان لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہیں, ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیتی ہیں. یہ دباؤ پاکستان کی طرف سے ڈالا جا سکتا ہے, مگر اس سے پھر یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ دباؤ ایک حد سے زیادہ ڈالا جائے تو پاکستان کے اندرونی جو طالبان ہیں اور جو پاکستان کے اندر کے جو جنگجو ایلیمنٹس ہیں وہ پھر پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں تیز کر دیتے ہیں. یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ٹیررزم کوئی بھی نہیں روک سکتا, چاہے دنیا کی جتنی بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ملک ہو, ٹیررزم کو نہیں روک سکتا. تو ان وجوہات کی بنا پر ہر ملک کو احتیاط کے ساتھ ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی گروپ کے اوپر بہت سختی سے ہاتھ ڈالیں تو اس کے ریپریکشنز کیا ہوں گے. اب اگر پاکستان افغان طالبان کو, جن کے پاکستان میں لوگ دل سے قدر بھی کرتے ہیں اور بہت ساری عزت بھی ہے بہت سارے طبقات میں پاکستان میں, اگر ان کو ان کے اوپر بہت سختی سے ہاتھ ڈالیں, جو ابھی جو پاکستان آرمی نے جو فتوحات حاصل کی ہیں پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف, یہ ریورس ہو سکتی ہیں, یہ رول بیک ہو سکتی ہیں. عوام کا جو ایک دماغ بن چکا ہے اور ایک عوام میں جو ایک کنسنسز آ گیا ہے پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف کارروائیوں کو, وہ کنسنس ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے کوئی ریموٹ کنٹرول دبا کر ادھر ادھر کی کارروائیاں نہیں کر سکتا. جہاں تک افغانستان کی حکومت کا تعلق ہے, مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں کبھی تاریخ میں ہی کوئی ایک ایسی حکومت نہیں آئی جس کا پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول ہو. افغانستان کے سب سے زیادہ ماں سوائے طالبان کی حکومت کے اور امیر عبدالرحمن کے وقت پہ, جو کہ انہوں نے پھر مطلب انتہائی سخت ٹیرر کے ذریعے ساری حکومت سارے افغانستان پہ حکومت کی تھی, اس کے علاوہ کبھی بھی افغانستان میں مکمل حکومت نہیں ہوئی. تو اس لیے افغانوں کے دماغ میں کوئی ایک ڈیموکریٹک حکومت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
اچھا شاہ صاحب, جی جی جی,
سے مطالبات کرتے ہیں وہ کافی بچکانہ ہوتے ہیں.
اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیں. محمد صاحب آپ کی لائن کٹ گئی تھی, لیکن بنیادی طور پہ یہی سوال کہ افغانستان کا کہنا ہے کہ جب پاکستان ضرب عزم کر سکتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کافی کم ہوئی ہے, تو پھر وہ حقانی نیٹورک کے خلاف زیادہ کارروائی کیوں نہیں کرتا؟
دیکھیے پاکستان آرمی نے کامیابی حاصل کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ واقعات وہ اگر پہلے 100 تھے تو اب 10% رہ گئے ہیں. لیکن جہاں تک حقانی نیٹورک کی بات ہے، آپ دیکھیں حقانی نیٹورک کا کون ہے آرٹسٹ؟ جو سراج حقانی ہے ان کا لیڈر، وہ وہاں پہ خوص میں بیٹھا ہوا ہے جو افغانستان میں ہے. جو حقانی صاحب کا بیٹا تھا نصیر حقانی، دو سال پہلے وہ مارا گیا اسلام آباد میں. جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان سے بھی چھوٹے بیٹے ہیں، وہ جو ہیں وہ یہی ان کا جنگ کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. وہ پاکستان میں پھرتے رہتے ہیں لیکن وہ کوئی سیاسی رول، ملٹری رول ان کا کوئی نہیں ہے. اب وہ لوگ خوص میں آپریٹ کر رہے ہیں، پکتیا میں اور پکتی کا، یہ تین صوبوں میں آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ پاکستان فوج نے 1150 چیک پوسٹ بنائے ہیں، ان کے مقابلے میں انہوں نے بارڈر پہ 150 چیک پوسٹ بنائے ہیں. پھر جو ہے وہ الیکٹرانک انٹیلیجنس، اس کی سرویلنس کا بھی ہے بندوبست، اور ہیومن انٹیلیجنس اس کے علاوہ ہے. تو ان سب کی موجودگی میں کیسے لوگ وہاں جاتے ہیں؟ اور اگر لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کو بلاک کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان پہ حملے کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو ایلیمینیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ پچھلے 14 سال میں ایک واقعہ وہ ایسے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ، عام لوگ جاتے ہوئے 10 میل، 20 میل، 50 میل، 100 میل، 200 میل افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر ان کو دیکھا گیا ہو، ان کو کنفرنٹ کیا گیا ہو، ان کو یا گرفتار کیا گیا ہو یا ان کو ہلاک کر دیا گیا ہو. کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتا سکتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ وہ ملٹری پریزنس ہے پاکستان کی طرف سے، اور کچھ خاصی ان کی طرف سے بھی ہے. ان کی موجود دیکھیں نا، اگر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ بعض لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، کچھ اکا دکا لوگ جاتے ہوں گے، 2200 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے جس کے 235 انٹری اور ایگزٹ روٹس ہیں. لیکن جو قندوز میں جو انسرجنسی ہے اس کا تو تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو پاکستان کے بارڈر سے دور ہے. جو پاریاب میں اور جو اس میں وہاں پہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے بارغیس میں، اس کا تو ترکمنستان کے بارڈر سے تعلق ہے. جو بلخ میں ہو رہی ہے اس کا تعلق ازبکستان کی بارڈر سے ہے، وہاں تو پاکستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے. جو ہرات میں اس وقت بڑی انسرجنسی جاری ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے. تو یہ دلیل کوئی منطقی دلیل نہیں ہے. جو افغانستان کی مرکزی صوبے ہیں، غزنی، لوگر، وردک وغیرہ، وہاں پہ جو انسرجنسی ہے، اب وہ کہاں سے لوگ جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دعوے کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. افغانستان کی انسرجنسی پہلے بھی انڈیجنس تھی، اب بھی انڈیجنس ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہاں سے وہ ٹیکس بھی لیتے ہیں، اپنا وہ 40-45% ایریا ان کے کنٹرول میں ہے. اب دیکھیں نا کہ 3 دن پہلے انہوں نے وہاں پہ جوزجان اور ایک دوسری صوبے میں پاریات میں یہ ختم قرآن کے وہ کیے، کانٹیسٹ کرائے طالبان نے، اور یہ اوپنلی کرائے اور لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی دیے. اب انداز لگائیں کہ ان صوبے میں جو شمال میں واقع ہے،
جی ہاں
اور وہ جنوب کو تو آپ چھوڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس مسئلے کا کمپریہنسو حل by mainstreaming the resistance on terms that are agreeable both to the opposition and to the government, وہ آپ نہیں نکالیں گے حل. اور اس کی طرف پاکستان تو کوشش کر رہا ہے ریکنسیلیشن کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ جو بنیادی شرائط انہوں نے رکھی تھی کہ ہمارے کچھ قیدیوں کے رہا کیا جائے اور جو بلیک لسٹ ہے ان کو ختم کیا جائے تو پھر بات چیت کے لیے رستہ نکل سکتا ہے، ان دونوں شرائط پہ کوئی بات کرتا نہیں ہے. اگر ان دونوں شرائط پہ بات کرتا نہیں ہے تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ اس وقت میرے خیال میں اگر طالبان بات چیت پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ مشکلات پیدا ہوں گی دو قسم کی. ایک تو ان کے اپنے کارڈرز ان
رستم شاہ محمد کی لائن پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی. سنگین شاہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس وقت کچھ کالرز کی طرف چلتے ہیں اور بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم سر، دعوت خیر سے بات کر رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل حکومت کرنی ہے افغانوں پر، اور یہ جو پاکستانی فوج کامیابی حاصل کر رہی ہے اس کی انڈیا کو بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ پاکستان میں جو ہے افراتفری پھیلانا چاہتا ہے. تو انڈیا کو سوچ لینا چاہیے کہ بھائی ہم اپنے مسائل سے نہیں ہٹیں گے، ہمارا جو اس کے ساتھ تنازعات ہیں وہ اس پر ہم کام ہیں.
اچھا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی جی شکریہ. آپ کے علم میں ہے کہ بھارت سے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے جب بھارت سے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کی جو بھی مداخلت ہے اس کو اگر پاکستان فوج جو ہے دکھانا چاہتی ہے دنیا کے آگے تو بھارت اس کے لیے تیار ہے. اس وقت ہم چلتے ہیں لنڈی کوٹل جہاں سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. میں مختصر الفاظ میں ایک نظریہ پیش کرتا ہوں, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
جی
ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں, خاص کر 1978 سے لے کر اب تک 2016 تک, یہ ہماری پشتون جو ادھر افغانستان پر حکمرانی کر رہی ہے وہ انتہائی نادانی کی وہ حرکت کر رہی ہے. ابھی تک پوری کمیونسٹ دنیا نے, آدھا کمیونسٹ دنیا اور سرمایہ دار دنیا نے افغانستان کو کنٹرول نہیں کیا, تو پاکستان بیچارہ کیا کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب مسئلہ دو مسئلہ ہے, مین مسئلہ ہے.
بہت شکریہ, معاملات تو بہت ہی گمبھیر ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے ڈنگا سے اقبال نے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
سر بات ایسی ہے کہ یہ جو انڈیا ہمارا, ایک انڈیا نہیں ہمارے دو انڈیا ہیں, ایک یہ بھارت انڈیا ہے اور افغانستان انڈیا ہے. ہمارے یہ دونوں ایک ہی دشمن ہے, مطلب جیسا یہ دشمن ہے.
اچھا لیکن پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا غلطیاں کی ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے میاں اسلم نے. جی میاں والی سے. جی جناب کہیے.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی نفیسا صاحبہ سلطان خیر, میاں والی سے اسلم نازی ایڈوکیٹ.
اچھا جی
بات یہ کہ اشرف غنی صاحب کو تو گھیرا ہوا ہے اپنا عبداللہ عبداللہ نے. اب ان کو تو وہ عبداللہ عبداللہ کو تو کچھ نہیں کہتے, جو بھی ان کی تان ٹوٹتی ہے تو پاکستان پہ آ جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پہلے ان کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جی شکریہ.
اور کامیاب بنگش نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. جی جناب کہیے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کوہاٹ سے کامیاب بنگش بول رہا ہوں. میرا عرض یہ ہے کہ افغانستان ہو یا ہندوستان ہو, ان کی حکومتیں با اختیار ہیں, ان کے پاس افواج بھی ہیں اور فوجیں ہیں, تو وہ خود اپنے ملکوں میں کنٹرول کرے. پاکستان نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا ہے کہ ان کے ملک میں کوئی بھی دہشت گردی ہو تو اس کی ذمہ داری پاکستان پر لگا دیتے ہیں.
اچھا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ. اور اس وقت ہم جاتے ہیں دفتر خارجہ کے سابق ایک افسر ڈاکٹر ماروین وائن بام کی طرف. اینڈ ڈاکٹر وائن بام ویلکم.
تھینک یو.
آئی ول آسک یو دا کوشچن ان انگلش اینڈ ٹرانسلیٹ فار آر لسنرز ہو انڈرسٹینڈ اردو ان پاکستان. ٹیل می ہاؤ کنسرنڈ از دا یو ایس اباؤٹ دس ریسنٹ ٹینشن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان.
آئی بلیو دا یو ایس از ویری کنسرنڈ اباؤٹ دس. The understanding here is that unless there is a greater measure of cooperation between the two, neither country is going to be able to deal effectively with their insurgencies.
پروفیسر وائن بام سے میں نے پوچھا کہ امریکہ کو کس حد تک جو ہے تشویش ہے یہ جو کشیدگی شروع ہو گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ, تو ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بہت زیادہ تشویش ہے کیونکہ جب تک دونوں افغانستان اور پاکستان اپنے جنگجوہوں کے ساتھ ٹھیک سے نہیں نمٹتے تو دہشت گردی کا معاملہ نہیں حل ہوگا. اگر آپ لوگ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر وائن بام سے تو کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں گے. ڈاکٹر وائن بام, آر دیر اینی بیک چینل ایفرٹس رائٹ ناؤ ٹو گیٹ افغانستان اینڈ پاکستان آن ون پیج؟
Well, there have been quite efforts here to try to, well, at least to encourage both sides to lower the rhetoric and to not let the relationship, which had gotten to the point where there was some promise here, both militarily and politically, of working together, not to let that completely die because of the consequences here for both countries.
اور ڈاکٹر وائن بام کا کہنا ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی جائے, کیونکہ کبھی کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ حالات جو ہیں قابو سے باہر نکل جاتے ہیں. اینڈ بفور آئی لیٹ یو گو ڈاکٹر وائن بام, دس ریسنٹ ایکوزیشن دیٹ پریزیڈنٹ اشرف غنی ہیز میڈ اگینسٹ پاکستان, یو نو اٹس ناٹ اے نیو ون اباؤٹ شیلٹرنگ دا حقانی نیٹ ورک, but do you think this will get out of control, especially if Afghanistan takes the issue to the United Nations?
Well, it threatens really to poisoned completely relations between the two countries. Let me say about the Haqqani network that, unfortunately, although we know that the Haqqani network has been very active and very lethal inside Afghanistan, the assumption here is made that Pakistan is able, in fact, may even be colluding with the network. And those kinds of accusations, I believe, can be so disruptive of the relations as to set them on a very dangerous course.
جی تو ڈاکٹر وائن بام کا کہنا تھا کہ یہ ایک طرح کا تصور پایا جاتا ہے کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو یقیناً پاکستان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ابھی تک یہ ایک تصور ہے کہ حقانی نیٹورک فعال ہے پاکستان کے اندر اور جس کی وجہ سے افغانستان نے کہا ہے کہ اس وقت جو طالبان کا معاملہ ہے اس کی ڈوریں جو ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر وائن بام. اور سنگین شاہ آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ ابھی تک کہہ رہا ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے حقانی نیٹورک کے بارے میں, لیکن اس موڑ پہ آپ کے خیال میں اشرف غنی نے یہ آ کر الزام کیوں لگایا؟ جی
we are not talking about military space.
جی جی آپ اردو میں بات کیجیے کیونکہ ڈاکٹر وائن بام چلے گئے ہیں. جی
اچھا صحیح ہے, معافی چاہتا ہوں. میرا سوال اگر وہ موجود ہوتے میں ان سے یہ سوال پوچھتا کہ ہم ملٹری اسپیس کی بات نہیں کر رہے, ہم ملٹری کیمپس کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو بندوق کون دے رہا ہے, ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے, ان کو گولیاں کون دے رہے ہیں, ان کو طبی امداد کون فراہم کر رہا ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں سوشل اسپیس کا, عوام نے ان کو کیوں اپنے اندر جگہ دی ہے؟ میں اور میرا مقصد جو ہے یہ جس کو آپ اسلام میں حقانی نیٹورک کہتے ہیں, میں ان کو طالبان ہی کہوں گا کیونکہ وہ جناب امیر المومنین کے دوسرے اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں. ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک الگ ٹولہ ہے؟ وہ ایک طالبان کا مکمل حصہ ہے اور طالبان کی اعلیٰ سطح تک ان کی رسائی ہے اور ان کے احکامات کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو طالبان کے اس حصے کو جو کہ ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان کے علاقوں میں ہے, ان کو سوشل اسپیس کس وجہ سے ملی؟ ان کو سوشل اسپیس صرف ایک وجہ سے ملی, وہ یہ تھی کہ افغانستان کی اپنی حکومت کی کرپشن اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کے اپنے عوام ان سے نالا ہو گئے, اور جب ان کے اپنے عوام ان سے نالا ہوئے تو پھر انہوں نے طالبان کا رخ کیا. کیونکہ سن 2004 اور سن 2005 اور سن 2003 میں کوئی افغانستان کے اندر انسرجنسی نہیں تھی. اس کے بعد انسرجنسی کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ افغانستان کی اپنی حکومت کے حالات کے کرتوت اتنے برے تھے. اچھا طالبان کو کس نے بنایا تھا؟ یہ سرا بھی لوگ لا کے پاکستان کے سرے پہ باندھ دیتے ہیں کہ طالبان کو پاکستان نے بنایا تھا. یہ ملا عمر تو پاکستان طالبان کے بننے سے بہت پہلے پیدا ہو گیا تھا. یہ افغانستان کے اندر یہ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی اور اس خانہ جنگی میں زرداد قسم کے جو وار لارڈز تھے اور ان کی جو درندگی وہ کر رہے تھے, جو کہ زرداد ابھی یہاں پہ برطانیہ میں اریسٹ ہوا ہے, اس کی جو درندگی ہو رہی تھی کہ ان کی وجہ سے لوگوں نے طالبان کی طرح کے گروپ کی طرف رخ کیا. تو افغان حکومت صرف اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ ان کی اپنی کرتوت کیا ہیں, وہ اپنے گھر کو سائی کر لیں تو کسی بھی گروپ کو کہیں بھی سوشل اسپیس نہیں ملے گی. اور اگر کسی گروپ کو سوشل اسپیس نہیں ملتی تو ملٹری اسپیس آپ ان کو جتنی بھی دے دیں وہ کوئی کارآمد نہیں ہوتی. آپ قندوز کے سکوت کو دیکھ لیں, قندوز کو طالبان نے کیسے پکڑا؟ ایک طرف پہ اے این اے کی چوکی ہے, دوسری طرف پہ اے این پی افغان نیشنل آرمی کی چوکی ہے, دوسری طرف افغان نیشنل پولیس کی چوکی ہے. اور ان دو یہی دو سڑکیں ہیں قندوز کے اندر آنے میں, اور ان میں سے طالبان آگے اور انہوں نے قندوز کا شہر پکڑ لیا. کیوں پکڑا انہوں نے؟ کہ وہ ایک ایک کر کے دو دو کر کے پانچ پانچ کر کے ٹولیوں میں وہ اندر آتے گئے اور ان کو قندوز کے اندر گھروں میں پناہ ملی, ان کو اسلحہ ملا, ان کو گولہ بارود ملا.
جی جی سنگین شاہ, ظاہر ہے معاملات تو بہت ہی کمپلیکس ہیں اور ظاہر ہے اس میں افغانستان کا تو دوش ہے. اس وقت ہمارے ساتھ افغانستان سے کوئی نہیں ہے جو آپ کو جواب دے سکیں. ہم کچھ کالز لیتے ہیں. لنڈی کوٹل سے ہمیں کال کیا ہے شہباز حسین نے. جی جناب کہیے.
میں صدام سلمانی بول رہا ہوں.
اچھا آپ نے ابھی تو کال کیا تھا. ہمیں غلام اللہ نے کال کیا ہے سرگودا سے. جی جناب,
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اوپر 9/11 کے بعد پاکستان نے حملہ تو نہیں کیا تھا, امریکہ نے حملہ کیا تھا, جس نے لاکھوں لوگوں کو یہاں پر جانے ضائع کیے ہیں. پاکستان کے اوپر بار بار ایسے الزام لگایا جا رہا ہے. پاکستان نے تو الٹا امریکہ کی مدد کی تھی, تو اتنے جانے پاکستان نے جو ہے نا اس کے اپنا اپنی جنگ نہیں تھی اور امریکہ کی جنگ میں اتنی جانے ضائع کی ہیں.
جی ہاں
ابھی تک خوش نہیں ہے.
جی ہاں, لیکن پاکستان صرف اس وقت جو ہے بھارت اور افغانستان پر الزامات لگا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھی کنگز کالج میں محقق سنگین شاہ جو اس وقت پاکستان میں ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں, ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور موضوع یہ ہے کہ اس وقت میڈیا بہت زیادہ پریشر میں ہے دنیا بھر میں, اور خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو سب سے زیادہ سخت قوانین ہیں اور صحافیوں کے لیے جو بدترین صورتحال ہے وہ پاکستان ان میں سے ایک ہے. اس سلسلے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر پرویز شوکت نے جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اور پرویز شوکت, آپ کو خوش آمدید. پرویز شوکت جی, آئی ایف جے کے مشیر پرویز شوکت ہمارے ساتھ ہیں. پرویز شوکت سے ہم ابھی بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ کے بارے میں جس میں پاکستان کا خصوصاً ذکر ہے. یہ رپورٹ تیار کی ہے محمد عاطف نے.
صحافی اور صحافتی اداروں کو گزشتہ ایک سال میں ہر طرف سے دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے, سیاسی جماعتوں سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, دہشت گردوں سے اور جرائم پیشہ گروہوں سے بھی. گزشتہ سال کے مقابلے میں ہم نے صحافیوں کے لیے حالات میں معمولی بہتری دیکھی ہے. صحافیوں کے قتل کے کم واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, ایک مجرم کو سزا بھی دی گئی, لیکن مجموعی طور پر حالات ابھی بھی پریشان کن ہیں.
However, overall conditions have really remained worrying. Unfortunately, those areas remain the most dangerous places in Pakistan for journalists to work.
بدقسمتی سے فاٹا اور بلوچستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین علاقے ہیں, کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ وہاں صحافیوں پر حملے اور تشدد ہوتا ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ حملہ آوروں کا نتائج سے مستثنا ہونا ہے, کیونکہ ان علاقوں میں قانون بہت کمزور ہے. کیونکہ جب صحافیوں کو دھمکیاں ملتی ہیں تو ان کے پاس تحفظ کے بہت کم راستے ہیں, اور جب ایک صحافی حملے کی زد میں آ جاتا ہے تو قانون اور انصاف کے ادارے اس کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری مکمل طور پر پوری نہیں کرتے.
جی, اور پرویز شوکت کی طرف جاتے ہیں. پرویز شوکت, آپ کو خوش آمدید. جی, بتایا جا رہا تھا کہ سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں پرویز شوکت جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر ہیں. پرویز شوکت, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی جی
جی
جی.
تو ایک جو بڑی اہم بات فریڈم ہاؤس کی رپورٹ میں سامنے آئی وہ یہ کہ پاکستان جیسے ملکوں میں قانون کی بالادستی نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ جو لوگ صحافیوں کو اپنی زد میں لاتے ہیں ان کا پھر احتساب نہیں کیا جاتا. آپ کے ذہن میں کچھ ایسے صحافی ہیں نامور قسم کے جن کے اوپر حملے ہوئے اور اس کے بعد اس کی تحقیقات ہوئیں؟
بہت شکریہ آپ کا. بڑا انتہائی یہ پیچیدہ مسئلہ ہے پاکستان میں. آپ کو علم ہے کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پہلے پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے صحافیوں کے حوالے سے. گزشتہ کچھ عرصے سے کئی سالوں سے, اور اب حال ہی میں جو آپریشن شروع ہوا ہے دہشت گردوں کے خلاف, اس میں میڈیا ہاؤسز پر حملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں صحافیوں پر حملے ایک روٹین بن گئی ہے, اور جب کسی صحافی پہ حملہ ہوتا ہے یا کوئی صحافی مارا جاتا ہے تو حکمرانوں کی طرف سے سوائے افسوس کے اور پولیٹیکل لیڈروں کی طرف سے سوائے افسوس کے اور حملے اقدامات نہیں کیے جاتے.
جی
ابھی حال ہی میں ایک عدالت نے ایک صحافیوں پر حملے کی پاداش میں ایک مجرم کو سزا دی ہے, جو خوش آئند بات ہے. لیکن ہمارے ہاں تو 125 کے لگ بھگ صحافی شہید ہو چکے ہیں. ڈینیل پل کے بعد یہ ایک صحافی کے خلاف جو حملے پر کے خلاف جو کاروائی ہوئی عدالت نے فیصلہ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا سمجھ سکتے ہیں آپ. پاکستان میں اصل میں ہم حکومتوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دو, لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ حکومتوں کے بجائے ان میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور ایسے علاقوں میں جب وہ بھیجتے ہیں اپنے ملازمین کو کنفلکٹ ایریا میں یا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں, خیبر پختونخوا میں, اور ایون پنجاب کے اور سندھ کے بھی بعض علاقوں میں تشدد آمیز واقعات ہوئے ہیں, اس میں ہمیں وہ پروٹیکشن نہیں دی جاتی, وہ انشورنس نہیں کرائی جاتی یا لائف سیونگ جیکٹس نہیں جاتی یا جو بھی ہوا ہے, کیونکہ صحافیوں کو ایک تو ٹریننگ کا فقدان ہے اور جھونک دیا جاتا ہے کیمرہ مین کو کہ آپ اچھی سے اچھی فوٹیج لائیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے کئی کیمرہ مین جو ہیں وہ بم دھماکے کی صورت میں پیچھے سے ان کو پریشر ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ اندر چلے جائیں اچھی فوٹیج بنا لائیں, اور اسی طرح دوسرا دھماکہ ہو جاتا ہے اور وہ بےچارے صحافی مارے جاتے ہیں.
بالکل صحیح.
ایک تو ٹریننگ کا فقدان ہے, دوسرے جو پرنٹ میڈیا کے صحافی ہیں ان کو تو وہاں اندر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور یہ ان کو تربیت دی جاتی ہے. میں جب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا صدر تھا تو میں نے یہ ٹریننگ ورک شاپ کا بندوبست کیا تھا آئی ایف جے کے زیر اہتمام. ہم نے تقریباً 60-65 ورک شاپ کرائی جو دور دراز علاقوں کے صحافیوں کے لیے تھیں, اسلام آباد میں بھی کرائے, اور ہم نے ایک رپورٹ 3 رپورٹ مرتب کی کہ اور اس میں ہمارے طاہر راٹھور صاحب جو ہیں وائس پریزیڈنٹ, انہوں نے وہ رپورٹ تیار کی پی ایف جے کے بحاف پہ, جس میں تمام عدلیہ کے ججوں کے انٹرویو, ایڈمنسٹریشن کے فوجی کمانڈروں کے انٹرویو اور جو وہاں کے صحافی ان کے حالات کار ہم نے رکھے, اور یہ ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ پی ایف جے نے تیار کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اب پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشل پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے.
بالکل.
میں ہم نے
پرویز شوکت کیونکہ ہمارے جو نمائندے ہیں محمد اشتیاق, انہوں نے اسی حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی ہے, ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو سنیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ میڈیا پہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
امریکہ میں قائم ایک بین الاقوامی ادارے فریڈم ہاؤس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت متاثر ہوئی ہے, اور گزشتہ 12 سالوں کے مقابلے میں 2015 میں آزادی صحافت نچلی ترین سطح پر تھی. تنظیم کا کہنا ہے کہ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر نے طاقت کے حصول کی جنگ میں میڈیا کو خریدنے یا خاموش کرنے کی کوشش کی. فریڈم ہاؤس کی 2015 کے لیے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں آزادی صحافت کی صورتحال مخدوش ہے. پاکستان میں صحافیوں کی تنظیم سے وابستہ طارق چودھری کہتے ہیں کہ یہاں مختلف حلقوں کی طرف سے صحافی دباؤ میں رہے ہیں.
پاکستان کے جو صحافی ہیں, جو میڈیا انڈسٹری ہے, جو میڈیا پرسنز ہیں, ان کو دو طرح کے خطرات کا سامنا ہے میری ذاتی رائے میں. ایک تو جو دہشت گردی ہے, جو ان کو جانی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ دہشت گردی کے واقعات میں, بم دھماکوں میں, وہ الگ سے ہیں. لیکن ایک اور جو خطرہ جو میں اس کو بہت زیادہ ہمیشہ پریس کرتا ہوں کہ وہ معاشی خطرہ جو پاکستانی جرنلسٹ ہے, پاکستانی میڈیا پرسن ہے, اس کو لاحق ہے ہمیشہ سے, اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. جہاں تک وہ ایلیمنٹ ہیں کہ کن کی طرف سے خطرہ ہے, تو پاکستان میں جو دہشت گردی کا واقعات ہیں اس میں تو بہت واضح ہیں کہ وہ صرف دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں, وہ صرف ریلیجس ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, وہ بلکہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور معاشرے کے ایسے جو طبقات ہیں جن کو مافیاز کہا جا سکتا ہے ان کی طرف سے بھی خطرات ہیں. مثلا ایک خبر جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کے لیے تو شاید وہ خبر ہوتی ہے, دوسرے کے لیے وہ اس کے خلاف جاتی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں خبر دیتے ہیں اور جو رکواتے ہیں, دونوں ایلیمنٹ جو ہیں وہ پاکستانی صحافیوں کو, پاکستانی میڈیا کو اپنی جانب سے پریشر کا نشانہ بناتے ہیں.
ملک میں حالیہ مہینوں میں نہ صرف صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا بلکہ مختلف نشریاتی اداروں کے دفاتر پر حملے بھی کیے گئے. گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر پولیس اہلکار ممتاز قادری کو دی گئی پھانسی کی خبر جب نمایاں طور پر میڈیا پر نشر نہیں ہوئی تو بعض مذہبی تنظیموں کے مشتعل افراد نے اس کا غصہ بھی صحافیوں پر نکالا. نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل انجم کہتے ہیں کہ صحافی کا کام تو خبر دینا ہوتا ہے, اسے نشر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نشریاتی ادارہ کرتا ہے.
پچھلے دنوں ایک کنٹروورسی چلی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا ایک خاص طبقہ گراؤنڈ میدان میں آیا, اس نے نشانہ ہمارے جرنلسٹ کو بنایا, حالانکہ اسے ان کو پتہ ہونا چاہیے, بلکہ پتہ تھا کہ قصور اس کا نہیں ہے جو فلم بندی کر رہا ہے, جو اس میدان میں آیا ہوا ہے, جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. چلانا نہ چلانا, اس خبر کو چلانا نہ چلانا, وہ مالکان کا اور ان کی ذمہ داری ہے. اس بیچارے کا تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو ورکر ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا, نشانہ بنایا ان کو, ان کی چیزیں توڑیں, ان کو مارا اور ان کی گاڑیاں جلائیں, اور سب کے سامنے ہوا. کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کے رستے میں حائل ہو, جو انہیں سمجھا سکے کہ یہ ایسا نہیں ہے.
حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردی نے جہاں معاشرے کے دیگر طبقوں کو متاثر کیا, وہیں اس صورتحال میں صحافی بھی محفوظ نہ رہے. لیکن ان کے بقول پاکستان میں میڈیا حکومت کی کارکردگی اور سیاسی امور پر جس طرح کھلے عام بحث و مباحثے کرتا ہے, اس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی. صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک سالانہ رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں شعبہ صحافت سے وابستہ افراد کو اگرچہ مختلف طرح کے خطرات اور دباؤ کا سامنا ہے, لیکن سیاسی تنازعات کی کوریج میں پاکستانی ذرائع ابلاغ ایشیا میں سب سے زیادہ آزاد میڈیا میں سے ایک ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور پرویز شوکت, ہمارے پاس صرف دو منٹ ہیں کیونکہ یہ رپورٹ بھی کافی کمپریہنسو تھی. اس میں ہم نے ویڈیو فوٹیج دیکھی, تصویریں دیکھیں, آپ نے غالباً صرف اس کی آواز سنی. لیکن جانے سے پہلے آپ بتائیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز ہیں ان سے آپ لوگ کس طرح سے تعاون کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو صحافی حضرات ہیں ان کو کسی حد تک تحفظ ملے؟
دیکھیں, ہمارے لیے جو ہے وہ چاہے ملکی ہوں یا غیر ملکی, وہ صحافی ہیں. ہمارے غیر ملکی صحافی بھی ہمارے پریس کلبوں کے ممبر ہیں, ہماری یونینز میں بھی وہ ان کے ممبر ہیں. ہم اسی طرح ان کے لک آفٹر کرتے ہیں جیسے اپنے پاکستانی صحافیوں کا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ایتھکس سے ہم بھی ہٹ گئے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کچھ ہمارے صحافی لوگ ہیں وہ ایتھکس سے ہٹ کے بھی خبریں دیتے ہیں, اور ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ کسی کی پگڑی نہ اچھالیں, اور اس کے پیچھے بھی میڈیا آنرز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, تو وہ خبر چلوا دیتے ہیں اور پھر ریئیکشن اس صحافی کے خلاف ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, اور قانون چاہے صحافی ہو, فوجی ہو, جج ہو یا سیاستدان ہو, سب کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو ہم نے تو ایک رپورٹ مرتب کی تھی, ہم نے ایتھکس کے لیے گورنمنٹ کو ایک دیا تھا, کوڈ آف ایتھکس تیار کیا جائے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ مالکان اس پہ ایگری نہیں کرتے. حکومت بھی چاہتی تھی, لیکن اب کچھ قائمہ کمیٹی کے اجلاسوں میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے اور سیریس ڈسکس ہو رہی ہے کہ کوڈ آف ایتھکس بنایا جائے. ہم تو پی ایف سی جے تو اس کے لیے تیار ہے, اور پی ایف سی جے نے اپنا ایک مسودہ بھی ہینڈ اوور کیا تھا اے پی این ایس کے پریزیڈنٹ اس وقت کے, اور جو ان کا پی ڈی ہے ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹریننگ کا ہونا چاہیے, ٹریننگ کا فقدان ہے پاکستان میں. ینگ جرنلسٹ جو آتے ہیں جو ماس کمیونیکیشن کر کے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو مائک دے دیا, تھما دیا جاتا ہے,
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہر شخص جو ہے وہ بغیر ٹریننگ کے سمجھتا ہے کہ وہ صحافی ہے, جبکہ اس میں کس حد تک ٹریننگ انوالوڈ ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر پرویز شوکت, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس جس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع ہے 2016 کے انتخابات, جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے آج کل امریکہ میں پرائمریز ہو رہی ہیں. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان حق نے, جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاسیات پڑھاتے ہیں, اور آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ.
اور لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ریحانہ لطیف, جو کہ گہری نظر رکھتی ہیں انتخابات پر, اور ڈاکٹر ریحانہ آپ کو بھی خوش آمدید. جی ڈاکٹر ریحانہ لطیف.
جی
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل جو پرائمریز ہوئے تھے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے, اور آپ کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ہیں وہ پانچ کی پانچ ریاستیں جو ہیں سویپ کر گئے, جیت گئے وہاں سے. آپ سے بنیادی طور پہ جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو ٹرمپ مینیا اس وقت ملک بھر میں ہے, اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟
جو میرے سمجھ میں آتا ہے, جو میں دیکھتی ہوں, ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں اس کنٹری میں وہ زیادہ تر فوکسڈ ہیں اکنامکس سے, اور ڈومیسٹک ایشو ہیلتھ کیئر کے, ڈومیسٹک ایشوز سیفٹی کے, ٹیررزم کے, گے میرجز کے, پلانڈ پیرنٹہڈ کے, یا یو نو ریلیجس فریڈم ایکٹ ہے, یا امیگریشن کے اسیمیلیشن ہے. تو یہ سب ایشوز جو ہیں لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو اوباما کی ایڈمنسٹریشن نے زیادہ گہرائی کے ساتھ ایڈریس نہیں کیا. سپرفیشلی انہوں نے ہر ایشو پہ تھوڑا تھوڑا کچھ کیا, لیکن یہ زیادہ تر کچھ کر نہیں سکے جو وہ کرنا چاہتے ہوں گے. اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ کیاؤس میں نظر آتی ہے لوگوں کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ از اے بزنس مین, انہوں نے بزنس میں تو بہت کچھ اپنی ترقی کی ہے, اپنی دکھائی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مٹ رومنی کی پیسہ اس کے لیے مشکل بن گیا تھا کہ یہ ملینئر ہے, اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ ملینئر ہے. تو یہ ڈائنامک بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک امیج قائم کر لیا دنیا میں وہ اپرینٹس کے لیے. لوگ اس شو کو یہ دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ پاور جو ہے وہ پاورفل کے ہینڈ میں ہونی چاہیے, اور وہ پھر ڈکٹیٹ کرے گا کہ دوسرے کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے.
جی ہاں جس طرح آپ بتا رہی ہیں سیلیبریٹی جسے کہتے ہیں وہ امریکہ میں اس کا ایک بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کو ذرا زیادہ گہرائی سے بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے تعارف کیا پروفیسر فیضان حق ہیں, اور پروفیسر فیضان آپ بتائیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن سیزن ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ آؤٹ سائڈرز باہر سے لوگ جو آئے، مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور برنی سینڈرز، یہ دونوں جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی میں اس وقت کافی اچھا کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر بہت زیادہ بہتر کر رہے ہیں برنی سینڈرز کی نسبت، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صدر اوباما کا یہ جو 8 سال ہے اس کی وجہ سے شاید امریکہ کے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی کہ لوگ جو ہیں اس وقت بالکل ہٹ کے اور غیر روایتی انداز میں سوچ رہے ہیں؟
جی، اصل میں جو ہو رہا ہے اس وقت امریکہ میں، اس میں بڑے سے بہت سے محرکات ہیں، اس میں جو سب سے ضروری بات ہے، میں تین چیزیں کی کیٹیگری میں یہ چیزیں رکھتا ہوں کیٹیگریز میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ 8 سال میں نہیں ہوا، بڑے عرصے سے چلا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو ڈسفرنچائز محسوس کرتے ہیں اس سسٹم سے، اور ایک تو یہ وجہ ہے، اور وہ ایک جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر برنی سینڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہی دونوں اطراف کے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید کچھ چینجز لا سکیں۔ دوسری بات جو ہے کہ جو سسٹم ہے اس نے اپنی پی آر پہ کام نہیں کیا، اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر پایا وہ سسٹم صحیح طرح، اور اس سسٹم کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کی جو پروجیکشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور جو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹینڈ لیا ہے برنی سینڈرز نے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہوں نے انٹائی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے ان کو ایک راستہ دیا ہے۔ اب ان تین چیزوں کے بعد میں پریزیڈنٹ اوباما کی بات کرنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے جب تاریخ مڑ کر دیکھے گی تو پریزیڈنٹ اوباما کی جو اکمپلشمنٹس ہیں ان کو سلوٹ کیا جائے گا کہ انہوں نے بڑے بڑے کام، انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں، مگر ان کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ یقیناً بہت اچھے ہیں، جیسے ہیلتھ کیئر کو ٹیک آن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرنا آسان کام نہیں تھا، افغانستان اور عراق سے فوجیں نکالنا آسان کام نہیں تھا، لیکن ان سے غلطیاں بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن بہرحال وہ میرے خیال میں ایسے پریزیڈنٹ رہے ہیں جن کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، اور انہوں نے اور ان کو اکانومی جو ملی وہ بھی بہت بری اکانومی تھی جس پہ انہوں نے بہت توجہ کی۔ تو بیلنس آؤٹ اگر کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما کی اپنی اکمپلشمنٹس ہیں۔
جی ہاں، یہ بتائیے کیونکہ جو خطے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ ان امیدواروں کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی عراق کی جنگ کی مخالفت کی، اور بلکہ یہ کہا کہ ہلری کلنٹن خامخواہ یمن میں گئی تھیں۔ برنی سینڈرز تو آپ جانتے ہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ دوسرے ملکوں میں نہ جایا کرے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی شفٹ آئے گی؟ جی
میرا خیال ہے کہ خارجہ پالیسی میں تھوڑی سی شفٹ ضرور آئے گی، لیکن امریکہ ایک ایسا ملک ہے، امریکہ سری لنکا نہیں ہے، امریکہ جو ہے وہ ایسا ملک نہیں ہے جس کے شامل ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ اٹیچڈ ہیں، اور آج کل جو بندہ وہ ملک پاورفل ہوگا جو سب سے زیادہ کنیکٹڈ اور نیٹ ورکڈ ہے، کیونکہ افراد کے لیے بھی یہی اصول ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ ایسا کوئی بھی ملک خاص کر امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھ کر اپنے اثر و رسوخ کو قائم نہیں رکھ سکتا، نہ اپنی طاقت کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ امریکہ کی ضروریات میں شامل ہے، یہ امریکہ کی وہ تفریحات میں شامل نہیں ہے، اور اس کو بہرحال جو بھی صدر کی پوزیشن میں پہنچے گا اس کو یہ بات ریئلائز کرنی پڑے گی۔ آئی تھنک بہت سی جو باتیں اس وقت برنی سینڈرز یا ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ اس ہاٹ سیٹ پر نہیں ہیں جس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ ابھی وہ بہت سے کچھ کہہ کے وہ دے کین گیٹ اوے ود اٹ، کہ ان کی ذمہ داری ان کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دونوں مسائل جو ہیں ہم دیکھتے ہیں برنی سینڈر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہ وہ اپنی لیجیٹیمیسی مین اسٹریم میں ابھی قائم نہیں کر سکے، وہ جس فرنج لوگوں کے ساتھ الیکٹ ہو رہے ہیں وہ کیا الیکشن میں ان کا ساتھ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، یہ ایک سوال ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔
ڈاکٹر ریحانہ، آپ کی بھی گہری نظر ہے ان الیکشنز پر، یہ بتائیے اس وقت تو بتایا جا رہا ہے کہ ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہی نامزد ہوں گے اور امیدوار بنیں گے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ان کا نامزد ہونا ناگزیر ہے یا راستے میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟
بہت کم پاسبل ہے کہ کچھ اور ہو، زیادہ تر پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ دونوں امیدوار ہی آگے جائیں گے۔ یہاں تک کہ کچھ جگہوں پہ یہ تک پریڈکشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہلری کو بیٹ کر دیں گے, کیونکہ میں کل ایک خبر پڑھ رہی تھی جس میں بہت سے ویوز تھے اور اس میں انہوں نے یہی سب سے زیادہ خبر جو سب لوگ حیران ہیں کہ کیا ہوگا, وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت سکتے ہیں ہلری کلنٹن کو بھی, کیونکہ بہت سے انڈیپینڈنٹ ووٹرز جو ہیں جو کہ 33-43% بناتے ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کو پسند کر رہے ہیں, اس کی اکنامک باتوں کو پسند کر رہے ہیں, اس کی ریلیجیوسٹی کو پسند کر رہے ہیں, اس کی اوباما کیئر کو پسند کر رہے ہیں, اس کا اگریشن ٹو ورڈز ٹیررزم پسند کر رہے ہیں, جو انہوں نے بہت زیادہ چاہے وہ سیٹ پہ آ کے ہر چیز سے بیک آف ہو جائیں, لیکن وہ ابھی فی الحال ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کو کیپچر کرنا ہے. سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اکانومی کی ہے, سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ابارشن اور پلانڈ پیرنٹہڈ نہیں ہے.
جی ہاں بالکل, لیکن اس کی آڑ میں آپ بھی جانتی ہیں کہ امیگرنٹس کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. میں یہی سوال پوچھنا چاہوں گی پروفیسر فیضان سے, جو کہ مسلم اسٹڈیز بھی پڑھاتے ہیں. پروفیسر فیضان, جسے آپ بھی جانتے ہیں کہ امیدوار جو ہیں اپنے بیس کو زیادہ متحرک کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں تو اس کو فالو کریں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صدر بن کے بھی ویسے رہیں گے یا تبدیل ہو جائیں گے؟
جب آپ ایسی بات چیت شروع کرتے ہیں, ایسا بیانیہ اختیار کرتے ہیں, تو آپ معاشرے کے ایسے عناصر کو آواز دے رہے ہیں یا ان کو آپ ان کو قوت پہنچا رہے ہیں کہ وہ پھر آپ کی پالیسی کا آپ کو کسی نہ کسی صورت تک حصہ بنانا پڑتا ہے, ورنہ وہ جو آپ کی بیس ہے جیسے آپ نے فرمایا, وہ جو ہے وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے یا وہ یہ ہے وہ آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے یقیناً وہ بیس جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو رائٹ آف دا رائٹ ہے, وہ متحرک ہو گئی ہے اور ان کی سیٹسفیکشن کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور یہ بات جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی الیکشنز میں, اس لیے کہ وہ باقی لوگوں تک کیسے پہنچ پائیں گے اور وہ کیسے اپنی آواز کو مین اسٹریم میں لائیں گے, یہ ان کے لیے ایک مشکل بات ہے, اور میرے خیال میں ان کی کیمپین بھی یہ بات محسوس کر رہی ہے.
اور یہ بتائیں, اس وقت تو ہم کالز نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, لیکن کیا پاکستان میں لوگوں کو کوئی تشویش ہونی چاہیے اگر ٹرمپ جیسے الیکٹ ہوں تو؟
پاکستان ایک بڑا ملک ہے, 180 million لوگ ہیں, 18 crore لوگ زیادہ ملک ہے, اور وہ ملک ایک نیوکلیئر طاقت ہے. کوئی پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا, نہ اس کی طاقت کو کم تر کر سکتا ہے. پاکستان ایک انتہائی ضروری ملک ہے امریکہ کی فورن پالیسی کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ تشویش ہونی چاہیے تو مسلمان جو یہاں رہتے ہیں ان کو زیادہ ہونی چاہیے, انہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. پاکستانی جو ہیں بڑے کیپیبل لوگ ہیں, وہ اپنا خیال کرنا جانتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بھی جانتے ہیں اور لوگوں کو ٹھیک کرنا بھی جانتے ہیں.
اچھا جی, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ تشریف لائیں اور کالرز سے بھی بات کریں, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سیاسیات کے پروفیسر اور مسلم اسٹڈیز جو پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں, پروفیسر فیضان حق, اور لائن پہ تھیں ڈاکٹر ریحانہ لطیف. آپ دونوں کا بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.